بدھ 29 مارچ کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے کے عمل کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا. تو کیا اب اتحاد کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے؟ یورپی یونین کر کیا سکتی ہے اس بارے میں؟
ایسے نیگوسیشنز کرے کہ دوسرے کنٹریز کے لیے وہ ڈس انسینٹیوز ہوں. ان کو فکر تو ہے کہ کئی ممالک اور بھی اس راہ پہ چل سکتے ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. برطانیہ نے 44 سال کی ممبرشپ کے بعد باضابطہ طور پر یورپی یونین سے علیحدگی کا نوٹیفیکیشن دے دیا ہے. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
برطانیہ کے برسلز میں سفیر نے یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک کو نوٹیفیکیشن پیش کیا, جس کے مطابق لسبن معاہدے کی شق 50 کو نافذ کر دیا گیا ہے. اس سے قبل برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے یورپی یونین سے نکلنے کا عمل شروع کرنے کے لیے خط پر دستخط کر دیے تھے, جس کے بعد لسبن آرٹیکل 50 کے تحت برطانیہ کا یورپی یونین سے نکلنے کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے. وزیر اعظم ٹریزا مے دارالعوام میں اپنے بیان میں ارکان پارلیمان کو اس بارے میں آگاہ کریں گی. واضح رہے کہ گزشتہ جون میں منعقد ریفرنڈم میں برطانوی عوام کی اکثریت نے یورپی یونین کو چھوڑنے کے حق میں ووٹ دیا تھا.
برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کی باضابطہ کارروائی شروع ہونے کے بعد بین الاقوامی رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ وہ شفاف مذاکرات چاہتی تھیں, لیکن مستقبل سے متعلق ان مذاکرات سے پہلے برطانیہ کا یورپی یونین سے معاہدہ طے ہونا ضروری تھا. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ یہ ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہ ایک اچھا دن تھا. ان کا ہدف اب نقصان پر قابو پانا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور جھلمکسی میں تشدد کے 3 واقعات میں 4 خواتین سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
ان میں سے ایک خاتون کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ قلعہ کے بروری میں پیش آیا. بروری پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مبینہ طور پر غیرت کے نام پر اس علاقے میں ایک خاتون کو اس کے بھائی نے گلا کاٹ کر ہلاک کیا. خاتون شادی شدہ تھی. ادھر ضلع جھلمکسی کے علاقے کتور میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے خاندان کے 3 خواتین کو ہلاک کیا. جھلمکسی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق خواتین کو ہلاک کرنے کے بعد فائرنگ کرنے والے شخص نے خودکشی کر لی.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 469 ارب روپے کی کرپشن کے 2 مقدمات میں طبی بنیادوں پر سابق درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. پاکستان میں جماعت احمدیہ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق ان کے افراد کے خلاف مذہبی تعصب اور منافرت پر مبنی خبروں کی اشاعت کا سلسلہ گزشتہ سال بھی جاری رہا. جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ 1700 سے زائد پروپیگنڈے پر مبنی خبریں شائع کی گئیں.
ہمیں انہوں نے غدار بھی کہہ دیا, ہم ملک دشمن بھی ہو گئے. ہمارے خلاف کئی اس کے بعد کئی واقعات بھی ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ فلاں خبر کی وجہ سے فلاں واقعہ ہوا, فلاں خبر کی وجہ سے فلاں واقعہ ہوا, لیکن جو پڑھتا ہے اس کو اشتعال آتا ہے. اوور آل نفرت معاشرے میں ہمارے خلاف بڑی ہے, ان چیزوں سے بڑھتی ہے. کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب یہ ان معاملات میں اضافہ نہیں.
یہ تھے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین. شام سے اطلاعات ہیں کہ دریائے فرات پر طبقہ ڈیم پر کام کرنے والے انجینئرز کچھ کام کرنے میں کامیاب رہے ہیں. یہ انجینئرز طبقہ ڈیم سے رابطہ نہریں کھولنے کے کام پر مامور ہیں تاکہ اس ڈیم پر بننے والے دباؤ کو کم کیا جا سکے. اس سے پہلے اطلاع تھیں کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے فائرنگ کر کے ان انجینئرز کو نکال باہر کیا ہے, لیکن امریکہ کی حمایت یافتہ مقامی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ رابطہ نہروں کو کامیابی کے ساتھ کھول دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے پانی کے دباؤ اور سیلاب کے خدشات میں کمی آئی ہے. عراقی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ موصل شہر سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے نکال باہر کرنے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس اہم مسجد والے علاقے کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے, جہاں سے 3 برس پہلے گروپ کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے پہلی بار خلافت کا اعلان کیا تھا. بحیرہ روم میں گزشتہ روز ایک کشتی کے تباہ ہونے کے بعد سے 146 افراد لاپتہ ہیں. اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا ہے کہ اس ہفتے کے آغاز پر لیبیا میں سبراتا کے مقام پر کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا. اردن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دہرایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کے بغیر مشرق وسطی میں امن نہیں آ سکے گا. وہ اردن میں عرب رہنماؤں کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے فلسطینی ریاست کے قیام کا یہ مطالبہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس تک پہنچا ہے, جن کا کہنا ہے کہ یہ تنازع کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے. چین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی حدت کو کم کرنے سے متعلق پالیسیوں کا فیصلہ واپس لینے کے باوجود وہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر قائم ہے۔ چینی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پیرس معاہدہ بہت مشکل سے حاصل کیا گیا تھا اور تمام ممالک کو اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی حکومت نے قومی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے خلاف دبئی میں کرکٹ سیریز کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور پاکستان میں جماعت احمدیہ کے مطابق گزشتہ سال ان کے افراد کے خلاف تعصب اور پروپیگنڈا اور منافرت کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی رہیں۔ ان خبروں کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ اس وقت سربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ آج برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ یورپی یونین چھوڑنے سے متعلق برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کا خط آج برسلز میں برطانوی سفیر نے یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک کو کے سپرد کر دیا۔ اس خط پر گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم نے دستخط کیے تھے۔ اس خط کے ذریعے لسبن ٹریٹی کے آرٹیکل 50 یعنی شق 50 کو حرکت میں لایا گیا ہے۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی پر یورپی یونین کے صدر کہتے ہیں کہ اگرچہ یورپی یونین برطانیہ کی کمی محسوس کرے گی، تاہم انہیں امید ہے کہ آنے والے برسوں میں مشکل مذاکرات کے دوران تمام رکن ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ رپورٹ کا آغاز ہو رہا ہے صوتی جھلک سے۔
کچھ لمحے قبل برسلز میں یورپی یونین کے لیے برطانیہ کے مستقل نمائندے نے یورپی کونسل کے صدر کو میری جانب سے خط پہنچایا ہے۔ اس خط میں حکومت کی جانب سے یورپی یونین سے علیحدگی کا عمل شروع کرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ برطانیہ کی عوام کے خواہشات کے مطابق آرٹیکل 50 کے نفاذ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو رہا ہے۔
یہ برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے ہیں۔ وہ دارالعوام کے اراکین کو بتا رہی ہیں کہ یورپی یونین سے علیحدگی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ برطانیہ کے برسلز میں سفیر نے یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک کو نوٹیفیکیشن پیش کیا، جس میں لسبن ٹریٹی کے شق 50 کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ باضابطہ طور پر 44 سال کی ممبرشپ کے بعد اب برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین سے علیحدگی کے عمل کے آغاز کے بعد برطانیہ کے اندر اور یورپی یونین سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ برسلز میں یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے لیے یہ ایک اداس دن ہے۔
یہ دکھاوا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، نہ برسلز میں اور نہ لندن میں، کیونکہ زیادہ تر یورپی اور برطانیہ کے تقریباً نصف ووٹر ساتھ رہنا چاہتے تھے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور۔ جہاں تک میری بات ہے، میں آج خوش ہونے کا دکھاوا نہیں کروں گا۔
ادھر برطانیہ میں کنزرویٹو جماعت سے تعلق رکھنے والے فلپ ہیمنڈ یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے یورپی یونین میں رہنے کے لیے مہم بھی چلائی تھی۔ فلپ ہیمنڈ یورپی یونین سے علیحدگی کو اندھیرے میں چھلانگ لگانے سے مترادف کردانتے رہے ہیں، تاہم اب وہ کہتے ہیں کہ وہ پر امید ہیں کہ 2 سال کے مذاکرات کے بعد برطانیہ ایک قابل عمل معاہدے تک پہنچ سکتا ہے۔
We will not be members of the European.
ہم یورپین سنگل مارکیٹ کے رکن نہیں رہیں گے، ہم یورپین کسٹم مارکیٹ کے مستقل رکن نہیں رہیں گے۔ ان اداروں کی رکنیت نہ ہونے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے اور یورپی یونین اس بات کو سمجھتی ہے، اور ہم نے یورپی یونین پر اچھی طرح واضح بھی کر دیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب ہماری مرضی کے عین مطابق نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا۔
سابق لیبر رہنما ایڈ ملی بینڈ نے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ڈیوڈ ملی بینڈ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف یورپی یونین سے علیحدگی کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں، بلکہ عوام کے فیصلے کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنا ہے۔
میں آج کے دن کے لیے اداس ہوں. میں چاہتا تھا کہ ہم یورپی یونین میں ہی رہیں, لیکن میں برطانوی عوام کے فیصلے اور اس کے نتائج کو تسلیم کرتا ہوں, اور میرے خیال میں ہم سب کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم یورپی یونین سے علیحدگی کو اپنے حق میں بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں.
خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنے یا نکل جانے کے سوال پر ہونے والے تاریخی ریفرنڈم کے نتائج کے مطابق 52% عوام نے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے حق میں, جبکہ 48% نے یونین کا حصہ رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا.
تفصیل بتا رہی تھی نادیہ سلیمان. اور جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا, برطانیہ نے آج باضابطہ طور پر یورپی یونین سے نکلنے سے متعلق آرٹیکل 50 یعنی شق 50 کا اطلاق کر دیا ہے, جس کے ساتھ ہی 2 برس پر محیط اس عمل کی گھڑی نے بھی ٹک ٹک کرنا شروع کر دیا ہے. تفصیل سنیے ہمارے ساتھی کاشف قمر سے.
آرٹیکل 50 کے اطلاق کے بعد برطانیہ کو 2 برس میں انخلا مکمل کرنا ہوگا. اس نہایت پیچیدہ طریقہ کار کو پہلے کسی نے نہیں آزمایا. سب سے پہلے یورپی اتحاد کے باقی تمام 27 ملکوں کے سربراہان حکومت پر مشتمل یورپی کونسل کو انخلا کے مذاکرات کے رہنما اصولوں کی منظوری دینا ہوگی, اور ان کی روشنی میں یورپی کمیشن برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کرے گا. ان مذاکرات میں 43 برس کے دوران کیے گئے تمام معاہدوں اور سمجھوتوں کا جائزہ لے کر فیصلے کیے جائیں گے. تجارت شاید سب سے پیچیدہ معاملہ ہے, جس پر پورے یورپ میں 30 سے زیادہ ملکی اور علاقائی پارلیمان کا اتفاق رائے بھی ضروری ہوگا. کئی ملک شاید اس پر اپنے اپنے ریفرنڈم بھی کرانا چاہیں. کمیشن اور برطانیہ میں طے پانے والے معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے یورپی کونسل کو بھیجا جائے گا, جہاں یورپی اتحاد کے کم سے کم 20 ایسے ملکوں کی حمایت لازمی ہوگی جو اتحاد کی کم از کم 65% آبادی کی نمائندگی کرتے ہوں. یہاں سے یہ معاہدہ توثیق کے لیے یورپی پارلیمنٹ جائے گا, جہاں سادہ اکثریت ہی درکار ہوگی. لیکن اگر اگلے 2 برس میں یہ سب نہ ہو سکا تو پھر مذاکرات کی مدت میں توسیع ممکن تو ہوگی, لیکن صرف اور صرف تمام 27 ارکان کی منظوری سے. بصورت دیگر برطانیہ بلا کسی معاہدے کے اتحاد سے بزور الگ کر دیا جائے گا.
یہ تفصیل بتا رہے تھے کاشف قمر. برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدگی کے عمل کا باقاعدہ آج سے آغاز ہو گیا ہے. یہ اگلے 2 سال تک جاری رہے گا اور اس پر تفصیلی مذاکرات ہوں گے. ان تمام مذاکرات میں ایک اہم معاملہ یورپی سنگل مارکیٹ یعنی مشترکہ منڈی کا ہے. برطانیہ سنگل مارکیٹ میں شامل رہنا چاہتا ہے, لیکن وہ اس سے جڑی شرط یعنی یورپی یونین کے شہریوں کی سنگل مارکیٹ میں شامل ممالک تک آزادانہ رسائی کا پابند نہیں ہونا چاہتا. میں نے برسلز میں کنزرویٹو جماعت کے رکن یورپی پارلیمان سجاد کریم سے اس پر بات کی. ان سے پوچھا کہ جب یورپی یونین کی شرط ہے کہ سنگل مارکیٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کو ان منڈیوں تک رسائی ہو, تو برطانیہ اس شرط سے کس طرح بچ سکے گا؟ کیا معاملے پر کوئی سمجھوتا ممکن ہے؟
جو سنگل مارکیٹ ایکسس کی اور سنگل موومنٹ کی جو 2 کانسیپٹس ہیں, ان میں تو فریڈم آف موومنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اٹ از ناٹ ریجڈ, اور ہماری پبلک یو کے میں اس کا سب سے بڑا جو ڈیمانڈ وہ یہی تھا کہ پیپل شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو کم ٹو دی یو کے اینڈ ایکسس بینیفٹس.
ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں جو سرکاری امارات ہیں, جو اسٹیٹ بینیفٹس ہیں, ان تک رسائی نہیں ہونی چاہیے. لوگ بے شک کام نوکری کرنے کے لیے آئیں, تو یہ اگر ایک تبدیلی چل رہی ہے, لیکن صرف ایکسیس ٹو اسٹیٹ بینیفٹس ہی نہیں تھا, مطلب ایک بریگزٹ میں ایک ریفرینڈم میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ لوگ بھی کم آئے باہر سے.
جب آپ ایگزامن کرتے ہیں یو کے کی پاپولیشن کو, تو اکنامکلی دا ون پارٹ آف دا پاپولیشن دیٹ از میکنگ اے نیٹ کنٹریبیوشن, یہ وہی لوگ ہیں جو ای یو کے اندر کے مائگرنٹ ہیں. تو جو لوگ کامن ویلتھ سے آتے ہیں, پاکستان سے آتے ہیں, انڈیا سے آتے ہیں, بنگلہ دیش سے آتے ہیں, اوور آل دے ٹیک آؤٹ مور دین دے کنٹریبیوٹ ان. اونلی ون سیکشن دیٹ ڈزنٹ ڈو دیٹ از ایکچولی ای یو مائیگرنٹس.
اچھا, جن پہ اب پابندیاں لگیں گی.
جی,
جو یورپی یونین کی طرف سے باتیں آئی ہیں اس میں تو لچک یا فلیکسیبلٹی اب تک تو دکھائی نہیں دی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے معاملہ؟
یہ جو کانسیپٹ ہے نا فریڈم آف موومنٹ کا, اس کے اندر لچک آلریڈی ایگزسٹنگ ہے. اور سب سے بڑا ایگزامپل یہ ہے کہ جرمنی خود یہ ریسٹرکشنز اپلائی کر رہا ہے.
اچھا یہ بتائیں سجاد کریم صاحب, آپ رکن یورپی پارلیمان ہیں, ایم ای پی ہیں, تو یہ یورپی یونین میں آپ جو ہیں برطانیہ کے اس وقت جو مطالبات ہیں بریگزٹ کے حوالے سے ان کی کس طرح نمائندگی کر رہے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ڈیپارچر کی نیگوسیشنز ہیں, وی ایز ایم ای پیز اوبویسلی ہیو اے رول ٹو پلے ان دیٹ آلسو, کیونکہ ہمارے ادھر نیٹ ورکس ہیں, اولڈ اسٹیبلش لنکس ہیں. سو جو ٹائم پیریڈ آ رہا ہے,
مطلب یہ کس طرح سے کریں گے, کمیٹیاں ہیں یا مذاکراتی عمل میں شامل ہوں گے؟
یورپین پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول ہے ان دا نیگوسیشنز, تو کمیٹی اسٹرکچرز میں بھی افیشل طور پر وہ نیگوشیٹنگ مینڈیٹ کا ایوری اسٹیپ ول بی ڈیبیٹڈ اینڈ ووٹڈ اپون, بٹ سب سے اہم رول وہ یہی ہوگا ٹو پرووائڈ سولوشنز بیسڈ اپون پرسنل لنکس.
تو یہ آپ کے جو ذاتی تعلقات یا ذاتی رابطے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں بہت اہم ہوں گے ان مذاکرات میں؟
جی بالکل, یورپ کی طرف بھی اور لندن میں بھی. تو وہ ایم ای پیز ہی ہیں جن کے دونوں طرف تعلقات ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ریفرینڈم میں بریگزٹ کے فیصلے کے بعد کیا جو دوسرے رکن ہیں یورپی پارلیمان کا دوسرے ممالک کے, ان کے آپ کے ساتھ رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
افیشل طور پر جو ہے اس میں تو جب تک بریگزٹ کا معاملہ جو ہے اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یورپین یونین ہیز ٹو کم اپ ود اٹس اون پوزیشن, تو وہ کر رہے ہیں ود آؤٹ اس.
تو لیکن کوئی مایوسی یا ایک طرح سے ریپروچ آپ کے ساتھ نہیں؟
جی نہیں.
اچھا اب تک پاکستان اور انڈیا جو بر صغیر میں ان سے تجارتی معاہدے تھے وہ یورپی یونین کے ذریعے رہے ہیں, تو یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد پاکستان یا انڈیا کے ساتھ برطانیہ کی جو تجارت ہے, جو ٹریڈ ہے, اس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟
یہ یو کے کے لیے ایک نئی اوپننگ ہے, وہ کامن ویلتھ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے اپنی طور پر فری ٹریڈ اگریمنٹس یونائیٹڈ کنگڈم کر سکے گا. So far as India is concerned, I see very real difficulties کہ یو کے انڈیا کا ایک اچھا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو سکے جو یو کے
مشکلات کیوں ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟
کیونکہ انڈیا اور ای یو خود فری ٹریڈ اگریمنٹ کی نیگوسیشن کر رہا تھا. ای یو انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, پاکستان کا بھی ہے, ای یو اور بنگلہ دیش کا اور سری لنکا کا بھی. تو جو مین چار ایریے تھے ریڈ لائن ایشوز, ان میں سے دو یو کے ریڈ لائن ایشوز تھے اینڈ دی ادر ٹو واز سپورٹڈ بائی یو کے ایز ویل, دے ریمین ریڈ لائن ایشوز. سو آئیدر یو کے دین ہیز ٹو ڈیسائڈ. دی فور ریڈ لائن ایشوز آر: ون, امیگریشن; ٹو, ایکسس ٹو فورین کمپنیز ہیونگ میجورٹی اونرشپ ان انڈیا; تھری, پبلک پروکیورمنٹ, دا رائٹ آف فورین کمپنیز ٹو بڈ فار فورین کانٹریکٹس ان انڈیا بوتھ ایٹ اے فیڈرل لیول اینڈ اے اسٹیٹ لیول اینڈ ایکسس ٹو دا فائنینشیل سروسز مارکیٹ. انڈیا از ناٹ ولنگ ٹو گیو اینی آف دوز تھنگس, بٹ آلسو وانٹس امیگریشن رائٹس ان ریٹرن. سو دا یو کے ول ہیو ٹو کمپرومائز آن دس اف اٹ وانٹس اے فری ٹریڈ اگریمنٹ. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو سکے گا.
یہ تھے برسل سے یورپی پارلیمنٹ کے برطانوی کنزرویٹو جماعت کے رکن سجاد کریم, اور یہ آخر میں بتا رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ یورپی یونین یا برطانیہ کے ساتھ آزادانہ تجارت میں چار بنیادی مسائل ہیں, جن میں سے دو برطانیہ کے اپنے ہیں اور دو کی برطانیہ حمایت کرتا رہا ہے. ان میں سے ایک کا تعلق امیگریشن یا غیر ملکی شہریوں کی آمد سے ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر انڈیا میں غیر ملکی کمپنیوں کی اکثریتی ملکیت ہے اور مالی خدمات تک رسائی بھی. انڈیا یہ سب دینے کو تیار نہیں, بلکہ وہ اپنے شہریوں کے لیے امیگریشن کا حق مانگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا, اور یہ ایم ای پی سجاد کریم کے مطابق یہ ہو نہیں سکے گا. پچھلے سال جب ریفرینڈم میں برطانوی عوام نے یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ووٹ دیا تھا, تو یہ خدشہ بھی ظاہر ہوا کہ اس سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جس سے پھر اس اتحاد کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کئی یورپی ممالک بالخصوص فرانس اور نیدرلینڈز میں کئی سیاسی حلقوں نے یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں آواز بھی اب اٹھائی ہے۔ میں نے برطانیہ میں باتھ سپا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک سلسلہ اب چل پڑے گا، اور کیا برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کو وہ اینٹ ہم قرار دے سکتے ہیں جس سے قلعے کی گرنے کی سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے؟
کافی حد تک فکر ہے، کیونکہ یورپ کی پالیٹکس پچھلے 2-3 سال سے کافی پاپولسٹ ہو رہی ہے۔ اس میں الٹرا رائٹ کی فورسز سٹرانگ ہو رہی ہیں، امیگریشن اور پلورلزم اور ملٹی کلچرلزم کے خلاف سینٹیمنٹ ہے برطانیہ میں، یورپ میں اور امریکہ میں۔ آپ نے جیسے الیکشن دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو ایک لحاظ سے تو یہ فکر ہے کہ یہ فورسز اور سٹرانگ ہوں گی جو ایکسکلوسیو ہیں اور جو لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یورپین یونین ان اگلے 2 سالوں میں ایسے نیگوسیشنز کرے کہ نئی اور دوسرے کنٹریز کے لیے وہ ڈس انسینٹیوز ہوں۔ ان کو فکر تو ہے کہ کئی ممالک اور بھی اس راہ پہ چل سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہا فرانس میں یہ خدشہ ہے، لیکن جرمنی اور فرانس کے آپس میں بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، بلکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے بانی بھی یہی دونوں ملک ہیں۔ تو میرے خیال میں فیوچر کی پالیٹکس پہ جرمنی اور فرانس کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کافی حد تک وہ انفلوئنس کریں گے، اور اس میں فرینچ الیکشنز اور اس کے بعد جرمن الیکشنز جو ہیں ان کا میجر کنٹریبیوشن ہوگا۔
ہاں وہ ہے، موقع دیکھنا۔ اچھا، یہ جو یورپی یونین کی حمایت میں یہ ایک بات اکثر کہی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اتنے دہائیوں تک یورپ میں امن برقرار رہا ہے، اور 20th century کی پہلی نصف کو اگر دیکھیں اس کی وہ صورتحال نہیں ہو سکی ہے جس میں یورپی ممالک میں لڑائی ہوئی اور عالمی جنگ پھر چھڑ گئی ہیں نا، 2 عالمی جنگیں۔ تو اب یورپ کا جو مستقبل ہے جنگ اور امن کے لحاظ سے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
آپ کی سوال کو تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو بہت اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ماڈرن پیریڈ میں لڑائیاں ہوئی ہیں کروسیڈز کے بعد، پھر کلونیلزم کے حوالے سے، تو ان کی سارے کی اوریجن کافی حد تک یورپ میں ہوئی ہے۔ اور پھر 20th century میں جو عالمی جنگیں 2 ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ نیوکلیئر جو ہوا ہے جاپان کے حوالے سے، یا ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے بازنیا میں، تو ان کا بھی یورپ سے تعلق ہے، اور فیشزم کا اور مارکسزم کا۔ تو یورپ سینٹر رہا ہے اور ہے دنیا میں ہر قسم کی والیٹائل موومنٹس کا۔ تو یورپین یونین نے کافی حد تک یہ چیزیں جو ہیں ان کو ماڈریٹ کیا تھا۔ تو ایک طرف سے فکر تو ہے کہ کہیں اس قسم کی ملٹرسٹ فورسز جو ہیں، خاص طور پہ مشرق اور مغرب کی جو پرانی کولڈ وار تھی، کہیں وہ واپس نہ آ جائے، یعنی روس کی سربراہی میں ایک مشرقی گروپ دوبارہ تشکیل نہ پا جائے، اور امریکہ اور کی سربراہی میں مغرب کا۔ تو ایک طرف سے تو یہ تفکرات ہیں، لیکن دوسری طرف یورپ کے اندر پیس موومنٹس اتنی سٹرانگ ہو گئی ہیں، ان کی اکانومیز اتنی بہتر ہو گئی ہیں، ایجوکیشنل ایکسچینجز اتنے زیادہ ہیں، میڈیا کا اتنا کنٹریبیوشن ہے، تو میرا خیال میں کہ وارز اگر ہوں گی بھی تو یورپ کے باہر ہوں گی یا یورپ کے پیریفری پہ ہوں گی۔ یورپ کے اندر جو ہیں رکاوٹیں ہیں، ہو سکتی ہیں معاشی، ہو سکتی ہیں امیگریشن کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر لمیٹڈ ہوں گی۔ لگتا یہ ہے کہ یورپ، ویسٹ یورپ پوسٹ وار سٹیٹ میں داخل ہو چکا ہے۔
اچھا، تو اگر بریکسٹ کے بعد آپ یورپ میں جو سیاسی الائنمنٹس ہیں، وہ کون سے ممالک ایک ساتھ ہوں گے، کون سے مفادات کس طرح سے جڑے ہوں گے، وہ پولیٹیکل الائنمنٹس اور بلاکس کس طرح دیکھ رہے ہیں، کون کون سے بلاکس بن سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات اور گہرے ہوں گے، آپ وہ سگنل آلریڈی مل رہے تھے۔ اس کے بعد برطانیہ، یہ جو ہماری کامن ویلتھ ہے 52 کنٹریز جو فارمر برٹش کالونیز تھی، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرے گا، مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات اسٹرانگ کرے گا، اور پھر انڈیویجول اس کے ایگریمنٹس ہوں گے بریگزٹ کے بعد ہر یورپین کنٹری کے ساتھ۔ تو ان نیگوسیشنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے برطانیہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا ہند ممالک کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یورپ میں مجھے لگ رہا ہے کہ فرانس اور جرمنی جو ہیں، انلیس کہ ان الیکشن میں ریڈیکل چینج آتی ہے اور الٹرا رائٹ فورسز اسٹرانگ ہوتی ہیں جو یورپ سے نکلنا چاہتی ہیں، ادروائز جرمنی اور فرانس مل کے یورپین یونین کے پروجیکٹ کو چلاتے رہیں گے۔
یہ تھے باتھ سپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک، جو یورپی یونین سے برطانیہ کے علیحدہ ہونے کے عمل کے بعد کہ یورپ کی سیاست کے ممکنہ اثرات یا صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدگی کے عمل کا باقاعدہ آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ برطانیہ نے 44 سال کی رکنیت کے بعد باضابطہ طور پر یورپی اتحاد سے علیحدگی کا نوٹیفیکیشن یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک کو آج پیش کر دیا۔ اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہے، ویب سائٹ کا رخ کیجئے تو وہاں اور بھی اس سے بارے میں خبریں ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ پر یہ خبر بھی ہے کہ کرکٹر محمد عرفان پر 1 سال کی پابندی اور 10 لاکھ جرمانہ ہو گیا ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں، ریم خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستانی فاسٹ بولر محمد عرفان کو پاکستان سپر لیگ کے دوران بکیز کے رابطے کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ نہ کرنے پر 1 سال کی پابندی اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ معطلی کے دوران 6 ماہ کے لیے محمد عرفان کا سینٹرل کانٹریکٹ بھی معطل رہے گا۔ اگر 1 سال کی پابندی کے دوران محمد عرفان نے پی سی بی کے تمام ضابطوں کی پاسداری کی تو اس سزا میں 6 ماہ کی تخفیف بھی ہو سکتی ہے۔ محمد عرفان کہتے ہیں،
مجھے دو جگہ سے اپروچ ہوئی تھی جو کہ میری غلطی تھی، میں نے بورڈ کو اینٹی کرپشن والوں کو نہیں بتا سکا۔ جو مجھے رپورٹ ہوئی تھی اس میں میں نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی اور کوئی اس طرح کی کرپشن نہیں کی۔
انڈیا کے وزیر مملکت برائے داخلہ ہنس راج گنگا رام کا کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز کھیلنا ممکن نہیں۔ انہوں نے یہ بیان آج اس وقت دیا جب بورڈ آف کرکٹ کنٹرول انڈیا کی جانب سے حکومت کو ایک خط لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اگر حکومت اجازت دے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی نیوٹرل مقام پر 2 طرفہ کرکٹ سیریز کھیلی جا سکتی ہے۔ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہیملٹن میں ہونے والا 3rd ٹیسٹ میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ آج آخری دن گراؤنڈ میں بارش کی وجہ سے کھیل نہیں ہو سکا اور میچ ڈرا ہو گیا۔ 5 بار گرینڈ سلیم جیتنے والی روسی ٹینس اسٹار ماریا شراپووا نے کہا ہے کہ ان کو ان کا روزگار واپس مل گیا ہے اور 15 ماہ کی پابندی کے بعد ٹینس مقابلوں میں واپس آ رہی ہیں۔
آپ اپنا کریئر یا اپنی زندگی کا کوئی باب اپنی مرضی کے مطابق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کی مرضی کے مطابق ختم ہو رہا ہے تو اس کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں نے اس سب سے باہر آنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔
ماریا شراپووا پر ممنوع دوا میلڈونیم کے استعمال کی وجہ سے گزشتہ سال جون میں 2 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن بعد میں کورٹ آف آربیٹریشن آف اسپورٹس نے اس میں تخفیف کر دی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے، اور جیسے آپ نے ان خبروں میں سنا، انڈیا کی حکومت نے قومی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے خلاف دبئی میں کرکٹ سیریز کھیلنے سے منع کر دیا ہے۔ اس پر ایک تفصیلی رپورٹ دلی سے سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان سے۔ برطانیہ نے 44 سال کی رکنیت کے بعد باضابطہ طور پر یورپی یونین سے علیحدگی کا نوٹیفیکیشن دے دیا ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ وہ شفاف مذاکرات چاہتی تھیں لیکن مستقبل سے متعلق ان مذاکرات سے پہلے برطانیہ کا یورپی یونین سے معاہدہ طے ہونا ضروری تھا. شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ مقامی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ دریائے فرات پر طبقہ ڈیم پر کام کرنے والے انجینئرز نے رابطہ نہروں کو کامیابی کے ساتھ کھول دیا ہے جس کی وجہ سے پانی کے دباؤ اور سیلاب کے خدشات میں کمی آئی ہے. عراق کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ موصل شہر میں انہوں نے اس اہم مسجد والے علاقے کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے جہاں سے 3 برس پہلے گروپ کے سربراہ ابوبکر البغدادی نے پہلی بار خلافت کا اعلان کیا تھا. اور بحیرہ روم میں گزشتہ روز ایک کشتی کے تباہ ہونے کے بعد سے 146 افراد لاپتہ ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں جماعت احمدیہ کی جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق سن 2016 میں بھی ان کے خلاف مبینہ مذہبی تعصب اور منافرت کا سلسلہ جاری رہا. ان کے کچھ افراد کو قتل کیا گیا جبکہ مقامی اخباروں میں ان کے خلاف 1700 سے زیادہ نفرت انگیز خبریں شائع کی گئیں. تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
جماعت احمدیہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ 2016 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال محض عقیدہ کے اختلاف کی بنیاد پر 6 احمدیوں کو قتل کیا گیا. اس طرح پاکستان میں 1984 سے لے کر 2016 تک قتل کیے جانے والے احمدی افراد کی کل تعداد 256 ہو گئی ہے. تاہم جماعت احمدیہ پاکستان کے لیے اس سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال میں ان کے خلاف مبینہ طور پر یک طرفہ اور پروپیگنڈا پر مبنی 1754 خبریں اور 313 مضامین مقامی اخباروں میں شائع ہوئے. جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان منفی خبروں سے ان کی جماعت کے افراد کے خلاف نفرت پھیلتی ہے.
سبجیکٹ کی خبریں ہمارے خلاف لگتی ہیں, اس میں وائلنس پہ اکسانے سے لے کے ہر طرح کی خبریں جو ہیں لگتی. ہمیں انہوں نے غدار بھی کہہ دیا, ہم ملک دشمن بھی ہو گئے. ہمارے خلاف کئی اس کے بعد کئی واقعات بھی ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ فلاں خبر کی وجہ سے فلاں واقعہ ہوا, فلاں خبر کی وجہ سے فلاں واقعہ ہوا, لیکن جو پڑھتا ہے اس کو اشتعال آتا ہے. اوور آل نفرت معاشرے میں ہمارے خلاف بڑی ہے, ان چیزوں سے بڑھتی ہے. کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب یہ ان معاملات میں اضافہ نہیں.
ان کا کہنا تھا کہ ریاستی ادارے احمدیوں کے تحفظ میں ناکام ہی نہیں بلکہ غیر ریاستی عناصر کے مددگار بھی ہیں. سلیم الدین کا کہنا تھا کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ریاستی پالیسی دوغلی ہے. 2016 میں احمدیہ جماعت کے افراد کے خلاف ظلم و ستم کا بدترین واقعہ دسمبر میں چکوال میں پیش آیا جہاں ہجوم نے ان کی عبادت گاہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا جو تاحال سرکاری انتظامیہ کے زیر قبضہ ہے. تاہم جماعت احمدیہ کی اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے عالمی مجلس ختم تحفظ نبوت کے رہنما مولانا عبد النعیم کا کہنا تھا کہ ایسی رپورٹیں محض پروپیگنڈا ہیں.
ان کا حق تو تب ہوگا جب جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کو ماننا ضروری ہوگا. اگر اس کے قانون کو نہیں مانتا تب اپنے حقوق کی بات کرنے کا وہ کیسے مجاز ہو سکتا ہے.
جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ان کے بنیادی حقوق بحال کرے اور ان کے خلاف امتیازی قوانین ختم کیے جائیں. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
تو پاکستان میں جماعت احمدیہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی اخبارات میں ان کے فرقے کے خلاف 1700 سے زیادہ رپورٹیں شائع ہوئی ہیں ایک سال میں, اور ان خبروں کے نتیجے میں اس فرقے کے افراد کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا یا پھر ان کے خلاف کوئی منفی کارروائی کی گئی ہے. میں نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پرتشدد مذہبی گروپوں کی سرگرمیوں پر تحقیق کرنے والی صحافی رابعہ محمود سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کو منافرت کی ایک نئی لہر کہا جا سکتا ہے.
جہاں تک احمدی فرقے کا تعلق ہے ان کے بارے میں جو اینٹی احمدی کیمپیننگ ہے اس کے اندر میڈیا کا ایک بہت پرومیننٹ رول رہا ہے ہمیشہ سے, اور اس میں یہ 2016 بھی کوئی جو ہے وہ اس بات کو فردر پروف کرتا ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے خلاف خبریں لگاتے ہیں. ہمیشہ سے جو ختم نبوت کی کانفرنسز ہیں اور ان پہ جو کامنٹری کی جاتی ہے مذہبی جو مختلف ایکسٹریمسٹ ریلیجس یا صرف ریلیجس گروپس ہیں مختلف فرقوں کے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایک فرقے کی نہیں ہے, ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو بھی اینٹی احمدی بات کی جاتی ہے اس کو ہمیشہ سے اخبارات میں کوریج ملی ہے. اور جو اس میں زیادہ پڑھنے جانے والے اخبار بھی ہیں اور کم پڑھے جانے والے اخبار بھی ہیں, اور وہ جو ایک جو ایک ہیڈ لائن کر کے اس کو کوریج ملتی ہے نا کہ وہ جیسے وہ اٹ بیکمز دا اسٹوری آؤٹ آف اے پرٹیکولر کانفرنس, وہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے. اور اگر کبھی کوئی واقعہ اس طرح کا ہوا ہے, میں آپ کو ایڈ کر دوں اس میں, کہ جس میں کوئی بہت ہی کوئی پرسیکیوشن کا واقعہ ہوا ہے یا اس میں کوئی بہت زیادتی ہوئی ہے اس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ, تو اس میں اکثر اگر قتل کو یا کسی چیز کو اس طرح کا کوئی ہولناک کوئی چیز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تو بہت کم لکھا جاتا ہے کہ یہ مذہبی بنیاد کے اوپر قتل ہوا ہے. اور وہ ایک اگر وہ کور ہو جائے تو وہ ایک کرائم اسٹوری کے مطابق کور ہوتی ہے, اور بڑا ریئر ہے کہ اس کو لکھا جائے کہ اس کی وجہ کیا تھی.
تو یہ صحیح ہوگا کہنا کہ اس طرح کی جو کیمپین ہوتی ہے, اس فرقے اینٹی احمدی کیمپیننگ جو ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں ہمیشہ کوئی پرتشدد واقعات یا حملے یا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے؟
یہ اس طرح ہوا ہے ہمیشہ پاسٹ میں, اسپیشلی جب زیادہ ختم نبوت کانفرنسز ہوتی ہیں کسی علاقے میں اور پھر اس کے بعد وہیں پہ کبھی آف کورس وہ پبلش ہوتی ہے چیز, اس کے بارے میں مساجد میں بات کی جاتی ہے شہروں میں اور اس طرح سے, لائک اٹس پارٹ آف آر واٹ وی سی ان دا سٹیز, جو ہم شہروں میں دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو اخبارات میں پڑھتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اب آپ اور ہم پیچھے نہیں جاتے, کچھ سال پہلے عامر لیاقت نے جب شو کیا تھا جیو میں اور جس میں مخصوص بات کی گئی تھی احمدی فرقے کے بارے میں اور ان کے خلاف بات کرنے والے دو مولانا حضرات کو, میں کوٹس میں کہہ رہی ہوں یہ بات کہ وہ مولانا تھے, ان کو وہ شو پہ لے کے آئے تھے. اس کے بعد کراچی میں فیتھ بیسڈ ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی احمدی ممبرز کی کمیونٹی کے, تو یہ چیز کہنا کہ وہ اس کا تعلق نہیں ہے کیمپیننگ سے کہ ان پہ پرسیکیوشن, تو وہ تو بالکل غلط ہوگا. یقیناً تعلق ہے اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. اور وہی والی بات کہ جو ان کی سالانہ رپورٹ آئی ہے جس میں ویسے تو واقعات جو ہیں تشدد والے واقعات کمپیریٹیولی یا جس میں ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے کم ہوئے, مگر وہ جو ایک ٹرینڈ ہے پرسیکیوشن کا انسٹیٹیوشنلائزڈ, وہ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے انفارچونیٹلی.
اچھا, یہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو کبھی کبھار پیمرا کچھ کہہ دیتی ہیں یا کوئی جرمانہ ہو جاتا ہے یا کوئی وارننگ دے دیتے ہیں, یہ جو پرنٹ میڈیا ہے, اخبارات ہیں, ان کی نگرانی کس کو کرنی چاہیے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح کی زبان استعمال ہو یا کس طرح کی خبریں ہیں؟
یقیناً اس میں نگرانی جو نیوز پیپر ایسوسیشن جو ہیں پاکستان میں ان کی بنتی ہے, اور ان کو اور ایک ٹارگیٹڈ جو ہے کیمپین اور لابینگ ہونی چاہیے نان پروفٹس کی طرف سے بھی, مگر انفارچونیٹلی وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ, کیونکہ آئی مین اٹس اے گڈ تھنگ کہ ٹیلی ویژن کو وہ اٹینشن ملتی ہے بیکاز اس کی آؤٹ ریچ اور طرح کی ہے, مگر یہ جو بہت اسپیسیفک قسم کی جو ہیٹ اسپیچ استعمال کی جاتی ہے نا, کیونکہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہی ہے یہ اور کیا ہے, اور اخبارات کے اندر, اور جو اس کو ایک اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, اس طرح سے اس پہ اس طرح سے ریسرچ نہیں کی جاتی ہے, اس کی طرف اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. اور نیوز پیپر باڈیز جو ہیں آل پاکستان نیوز پیپر ایسوسی ایشن, دے ہیو ان کو اٹینشن پے کرنا چاہیے.
یہ تھی صحافی رابعہ محمود. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان سے یہ خبر ہے کہ صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے خلاف ایک نایاب جانور مارخور کا شکار کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. تاہم سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں اب تک کوئی نوٹس نہیں ملا ہے. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
مارخور کا شمار ان جنگلی جانوروں میں ہوتا ہے جن کی نسل خطرے سے دوچار ہے. یہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے. شکار سے نہ صرف ان کو تحفظ حاصل ہے بلکہ بعض علاقوں میں ان کے تحفظ کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. ان علاقوں میں کوئی چلتن, تکتو اور بعض دیگر علاقے شامل ہیں. کوئٹہ کے قریب تکتو کے علاقے میں اس سال فروری کے مہینے میں ایک مارخور کا شکار ہوا تھا. سوشل میڈیا پر اس کی باقاعدہ تصویر بھی جاری کی گئی تھی. اس تصویر میں بلوچستان کے وزیر داخلہ شکار کے لیے استعمال ہونے والی ایک بندوق آتم تامے مارخور کے قریب بیٹھے نظر آ رہے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا. عدالت نے محکمہ جنگلات کے حکام کو ہدایت کی تھی کہ وزیر داخلہ سے یا تو جرمانہ وصول کیا جائے یا قانون کے مطابق کاروائی کی جائے. مارخور کے شکار کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے. محکمہ جنگلات کے مطابق ایک مارخور کے شکار سے پہلے محکمے کو 80,000 سے $1,00,000 کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے.
محکمہ جنگلات کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ تکتو میں جس مارخور کا شکار کیا گیا اس کے لیے قانون کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد محکمہ جنگلات کے ایک اہلکار نے 26 مارچ کو تکتو لیویز تھانے میں وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ جب اس سلسلے میں میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے فون پر رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں تاحال اس سلسلے میں کوئی نوٹس نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی شکار نہیں کیا، تاہم نوٹس ملنے پر وہ تمام باتوں کا جواب عدالت میں دیں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے سندھ کے ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اور رہنما ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کرپشن کے دو مقدمات میں طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم کا مقدمہ پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کے مشہور ترین مقدمات میں سے ایک ہے۔ پیپلز پارٹی کا ابتدا سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی۔
کراچی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے دہشت گردوں کے علاج کیس میں سابق وزیر پیٹرولیم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ڈاکٹر عاصم حسین کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے آج صبح سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم حسین کی 479 ارب روپے کے بدعنوانی کے دو مقدمات میں طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 25-25 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت میں ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 462 ارب روپے کی کرپشن اور جام شورو جوائنٹ وینچر میں 17 ارب کی کرپشن کے دو ریفرنس دائر تھے۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ڈیویژن بینچ کے اختتامی فیصلے کے بعد جسٹس آفتاب احمد گورڈ کو ریفری جج مقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے ڈیویژن بینچ کی جانب سے ڈاکٹر عاصم کی درخواست ضمانت پر اختلافی فیصلہ سامنے آیا تھا۔ واضح رہے کہ نومبر 2016 میں دہشت گردوں کے علاج کے مقدمے میں بھی سندھ ہائی کورٹ 5 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلکوں کے عوض ڈاکٹر عاصم کی ضمانت منظور کی تھی، تاہم عدالت نے ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں اپنا پاکستانی اور کینیڈا کا پاسپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر عاصم کے وکیل کی جانب سے ان کا پاکستانی پاسپورٹ تو پہلے ہی جمع کروا دیا گیا تھا، تاہم ان کا کینیڈا کا پاسپورٹ آج ہی جمع کروایا گیا، جس کے بعد ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ جبکہ بدعنوانی کے مقدمات میں ضمانت منظور ہو جانے کے بعد ان مقدمات میں رہائی کے احکامات ملنے میں وکلا کے مطابق 1 سے 2 دن کا وقت لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کو 26 اگست 2015 کو اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب وہ صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اگلے روز رینجرز نے انہیں دہشت گردوں کے علاج کے الزام میں کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر کے 90 روز کا ریمانڈ حاصل کیا تھا۔ ریمانڈ کے دوران ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے سپریم کورٹ میں بھی بیماری کے باعث جیل سے اسپتال منتقل کرنے کی درخواست دائر کی تھی، تاہم ڈاکٹرز کی رپورٹ میں ڈاکٹر عاصم کو صحت مند قرار دیے جانے کے باعث اس وقت عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ رینجرز کا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد نیب نے کرپشن کے مختلف الزامات کے تحت ڈاکٹر عاصم حسین کو حراست میں لیا تھا اور احتساب عدالت میں ان کے خلاف 400 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ ڈاکٹر عاصم حسین پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں اور ان کی گرفتاری کو کراچی میں جاری آپریشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بڑا ایکشن قرار دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عاصم حسین 2009 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سندھ سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے 2012 تک وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیے۔ 2012 میں سپریم کورٹ کی جانب سے دوہری شہریت والے اراکین کو نااہل قرار دیے جانے کی وجہ سے وہ سینٹ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے 2013 کے عام انتخابات کے بعد انہیں سندھ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا میں افغانستان کی سرحد سے متصل علاقوں میں بننے والے طالبان مخالف امن لشکر کے رضاکار علاقے میں کیے جانے والے سرچ آپریشنز پر تحفظات کا اب اظہار کر رہے ہیں۔ لشکر کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ پولیس نے سرچ آپریشن کے نام پر ان سے نہ صرف ان کا ذاتی اسلحہ لے لیا ہے بلکہ لشکر کے بعض رضاکاروں پر مقدمات بھی درج کر دیے ہیں۔ سوات سے صحافی سید انور شاہ کی رپورٹ۔
1500 سے زائد رضاکاروں پر مشتمل اس لشکر کے ترجمان افتخار حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کی جانب سے رات کی تاریکی میں رضاکاروں کے گھروں پر چھاپے مارنا اور انہیں غیر مسلحہ کرنا اور مقدمات درج کر کے انہیں جیلوں میں ڈالنا علاقے میں قائم امن کے لیے سنگین خطرے کی علامت ہے۔
اس لیے ہم نے امن لشکر بنائی کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو پولیس ہے انہوں نے آپریشن کیا اور ہمارے جو اہلکار تھے رضاکار تھے ان سے اسلحہ وہ چھینا گیا اور اس پہ جو ہے بے جا مقدمات بھی درج کیا گیا ہے. تو اس لیے حکومت کی ابھی تک کوئی رسپانس اس حوالے سے نہیں ہوئی. ہمارے جو امن لشکر کے سربراہ ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اس حوالے سے.
لشکر کے رکن ملک شاہ حسین نے بتایا کہ ہم سے اسلحہ لے کر ہمارے ہاتھ خالی کر دیے گئے ہیں جبکہ ہمارے دشمن جدید اسلحہ سے لیس ہے.
لیکن جو ہمارے خلاف پرچے کاٹے جا رہے ہیں, جو ہمارے گھروں کی بےعزتی ہو رہی ہے, ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے گاڑیاں جلے ہیں اس جنگ میں, ہمارے گھروں کو نقصان پہنچا ہے, ہمارے علاقے کے اسکول جلے ہیں. ہم نے ان کا دشمنی, پولیس کی دشمنی اور آرمی اور جو اسکاؤٹ کی دشمنی اپنے کندھوں پر اٹھائے.
اعجاز خان اس گاؤں کا مقامی رہائشی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لشکر اس وقت وجود میں آیا جب ایک طرف پولیس طالبان کے حملوں کے آگے بے بس ہو چکی تھی, تو دوسری جانب بعض سیاسی جماعتوں سمیت طالبان مخالف قوتوں کو بطور خاص نشانہ بنایا جا رہا تھا. اس حوالے سے دیر بالا کے ضلعی پولیس افسر اطہر وحید نے بتایا کہ علاقے میں کیے جانے والے سرچ آپریشن فوج, لیویز اور پولیس مشترکہ طور پر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گرفتار لوگوں سے غیر قانونی اسلحہ وافر مقدار میں برآمد ہوا ہے اور گرفتار اپرادھ لشکر کا حصہ ہی نہیں ہے.
اصل میں یہ جتنے بھی ہمارے جوائنٹ آپریشن ہوئے نا, اس میں آرمی, پولیس اور لیویز کے نا ان فورسز کٹھے تھے اس میں نا. ان کے جن سے اسلحہ لیا گیا ہے ان کا لشکر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹاپر لانچر اور اس طرح کا بھی اسلحہ ہے.
واضح رہے کہ 2007 اور 2008 کے دوران حکومتی پالیسی کے تحت فاٹا, ایف آرز اور خیبر پختونخوا کے شورش سے متاثرہ اضلاع میں قومی لشکر اور امن کمیٹیوں کے نام پر مقامی لوگوں کو مسلح کیا گیا جنہیں عسکریت پسندوں نے چن چن کر حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا, اور ان ہلاکت خیز حملوں میں اب تک سینکڑوں رضاکار اور امن کمیٹیوں کے ممبران ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اکثریت اپنے علاقوں سے نقل مکانی کر کے ملک کی دیگر نسبتاً محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں.
یہ تھی سوات سے صحافی سید انور شاہ کی رپورٹ. سیربین ابھی جاری ہے.
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب ذکر کرتے ہیں شام کا. وہاں تقریباً سارا ملک ہی لڑائی اور بمباری کی زد میں ہے, لیکن دمشق کے قریب واقع زبدنی اور میدایا کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے, جبکہ شمال مشرق میں واقع فوا اور کفرایا سرکاری فورسز کے نرغے میں ہیں. شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری گروپ کے مطابق ان چاروں علاقوں سے اب عام شہریوں کے انخلاء کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ سہیل حلیم.
یہ معاہدہ شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان طے پایا ہے, جس کے تحت حکومتی فورسز کے کنٹرول والے علاقے فوا اور کیفریا سے عام شہریوں کا انخلاء ہوگا اور اس کے بدلے میں باغی گروپ زبنی اور مادیا سے شہریوں کو نکلنے دیں گے. اس معاہدے کے تحت لوگوں کو انخلا کے لیے ایک ہفتے تک محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا. انخلا کا یہ عمل 4 اپریل سے شروع ہوگا. تاہم دونوں طرف سے وہاں جنگ بندی کا آغاز کل رات سے ہی ہو گیا تھا. اقوام متحدہ کے مطابق ان چاروں علاقوں میں 60,000 سے زائد عام شہری پھنسے ہوئے ہیں. جنوری میں بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے خبردار کیا تھا کہ شام کے محصور علاقوں میں صورتحال انتہائی المناک ہوتی جا رہی ہے. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہاں عام شہری خوراک اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شام میں جاری تشدد میں اب تک 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ برطانیہ میں قائم ایک ادارے کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی اصل تعداد 4,30,000 ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 48 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں, جبکہ 65 لاکھ ملک کے اندر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں.
تفصیل بتا رہے تھے سہیل حلیم. اور اب ذکر کرتے ہیں عراق کے شہر موصل کا. ایک امریکی جنرل نے کہا ہے کہ 17 مارچ کے فضائی حملے میں ممکنہ طور پر اتحادی افواج کا کردار ہو سکتا ہے, جس حملے میں 100 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے. لیفٹیننٹ جنرل سٹیون ٹاؤنزنڈ نے کہا ہے کہ امریکہ نے اس دن عراق کے اس حصے میں فضائی حملے کیے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے غزنفر حیدر سے.
موصل کے مغربی ضلع جدیدہ میں مبینہ طور پر دولت اسلامیہ کے نشانہ بازوں اور ان کے اسلحے کو تباہ کرنے کے لیے ایک عمارت کو فضائی حملے کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل دولت اسلامیہ کے جنگجو نے اس عمارت میں کم از کم 140 افراد کو انسانی ڈھال کے طور پر زبردستی رکھا ہوا تھا اور اس عمارت کو ایک قسم کا پھندا یا چارہ بنا دیا گیا تھا. بغداد کا دورہ کرنے والے امریکی فوج کے سربراہ کے بیان میں جنرل ٹاؤنسن کے بیان کی گونج تھی. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ کے بعد ہی کوئی بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے. جنرل مارک ملی نے کہا, بہت حد تک اس بات کا بھی امکان ہے کہ داعش نے اتحادیوں پر الزام لگانے کے لیے اس عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا ہے تاکہ موصل میں جاری پیش رفت اور اتحادی افواج کے حملوں میں تاخیر لائی جا سکے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اتحادی افواج کے فضائی حملے میں یہ ہوا ہو. دوسری جانب عراقی فوج نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ جانی نقصان اتحادی افواج کے فضائی حملے میں ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ انہیں حملے کے شواہد بالکل نہیں ملے, بلکہ انہیں وہاں ایک گاڑی ملی ہے جو بچھائے گئے جال میں پھنس کر دھماکے سے اڑ گئی تھی. ادھر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے اتحادی افواج پر عام شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے مناسب احتیاط برتنے میں ناکامی کے الزامات عائد کیے ہیں. تنظیم نے کہا ہے کہ ان کے پاس موصل میں فضائی حملوں کے تشویشناک رجحان کے شواہد ہیں, جس میں پورے پورے گھروں کو وہاں آباد مکینوں کے ساتھ تباہ کر دیا گیا. تنظیم کے سربراہ زید الحسن نے انہی وجوہات کے سبب اتحادی افواج کو اپنی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنے کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ فضائی حملوں کی زد میں آنے والی عمارتوں میں لاشیں ملی ہیں, جہاں مبینہ طور پر دولت اسلامیہ نے انسانی ڈھال کے طور پر لوگوں کو قید کر رکھا تھا. انہوں نے اتحادی افواج سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے پھندوں سے بچیں اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں. خیال رہے کہ شہر پر دوبارہ قبضے کے لیے جنگ 5 ماہ قبل شروع ہوئی تھی, لیکن ابھی تک موصل میں جنگی افراتفری جاری ہے اور تقریباً 3 لاکھ افراد حکومت کی اپیل کے باوجود اپنے گھر بار چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. اقوام متحدہ کی تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق 17 فروری سے 22 مارچ کے درمیان وہاں 307 افراد ہلاک جبکہ 270 سے زائد زخمی ہوئے ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی غزنفر حیدر سے. ادھر انڈیا کی حکومت نے قومی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے خلاف دبئی میں کرکٹ سیریز کھیلنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. انڈین کرکٹ بورڈ نے ایک خط کے ذریعے حکومت سے پاکستان کے خلاف یہ سیریز کھیلنے کی اجازت مانگی تھی, لیکن وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ممکن نہیں ہے. سنیے دلی سے صلاح الدین کی رپورٹ.
انڈیا کے وزیر مملکت برائے داخلہ ہنس راج اہر گنگارام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی تجاویز سامنے آتی رہی ہیں اور اس کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے, تاہم ان کے بقول اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز کھیلنا ممکن نہیں. دلی میں صحافیوں سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا,
کہیں سے سجھاؤ آتے ہیں, پتر آتے ہیں, لیکن آج کی حالت میں بھارت اور پاکستان میں میچ ہونا یہ آج کی حالت میں سمبھو لگتا نہیں ہے, اور اس پہ گرہ منترالے آدرنیہ گرہ منتری جی وچار کریں گے بھی, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ آج اتنے اچھے حالات نہیں ہے کشمیر کو دیکھتے ہوئے, مانسکتا نہیں ہو سکتی ہے.
انڈین ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے وزارت داخلہ سے دبئی میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کی اجازت یہ کہہ کر طلب کی تھی کہ انڈین بورڈ آئی سی سی کے فیوچر ٹورز اینڈ پروگرام کے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے. اطلاعات کے مطابق انڈین ٹیم پاکستان کے خلاف دبئی میں ستمبر سے نومبر کے درمیان کرکٹ سیریز کھیلنے کو تیار تھی اور اسی کے لیے اجازت طلب کی تھی, لیکن حکومت نے منع کر دیا ہے. اس دوران آئی پی ایل کے چیئرمین راجیو شکلا نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے روابط بحال کرنے کی حمایت کی ہے. صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں اور کرکٹ پر فیصلہ کرتے وقت سیاست کو الگ رکھتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے ساتھ باہمی روابط کو ترجیح دینا چاہیے. لیکن مرکز میں بی جے پی کی اتحادی سخت گیر ہندو نظریاتی جماعت شیوسینا نے اس کی سخت مخالفت کی ہے. پارٹی کے رہنما سنجے راؤت کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ روابط قطعی بحال نہیں ہو سکتے.
दिमाग में आज भी भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का कीड़ा आ रहा है ना, ऐसे कीड़े मकोड़े अगर देश में हमारे है तो उसको कुचल देना चाहिए। कश्मीर में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, देश के खिलाफ साजिश करने में पाकिस्तान आज भी आगे है।
नवंबर सन 2008 में मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के रिश्ते मुनक़ता हो गए थे, जिनकी बहाली दिसंबर सन 2012 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे इंडिया से हुई थी।
यह थी दिल्ली से सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। उधर अब इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में कई दिहाइयों से जारी सियासी कश्मकश और रियासत में फौज की तैनाती का वहां की सकाफत और खासकर आर्ट और संगीत पर क्या असर पड़ा है, इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए दिल्ली के दो फिल्मकारों ने वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो हाल में दिल्ली में दिखाई गई। सुनिए दिव्या आर्या की रिपोर्ट।
हमारी फिल्म फोर्स के जरिए आर्ट और पॉलिटिक्स का जो एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है कश्मीर में, उस ट्रेडिशन को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे सूत्रधार हैं जरीफ साहब, जिन्होंने हिस्टोरिकल लडीशा या फिर ऐसे फोक फॉर्म्स इकट्ठे किए हैं जो लोगों की लिव्ड हिस्ट्री, उन्होंने कैसे जिया उस हिस्ट्री को फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर अप अंटिल 1947, औरतों के वनवन, इन सबको गैदर करके एक हिस्ट्री का एक नया रूप हमारे सामने रखा जो हमने आज तक देखा नहीं है, किताबों में पढ़ा नहीं है।
लड़ी शाह जो कलमकार होते हैं वो तो लिखते हैं, मगर इस तरीके से लिखते हैं कोई उन पर गिरफ्त ना हो, कोई सरकार उनके ऊपर ये नहीं कहे ये बागी हैं, इन्होंने बगावत शुरू की, ऐसे अल्फाज में जिसको स्टायर कहते हैं।
फिल्म के एक सीन में ये थे कवि जरीफ अहमद जरीफ। सार्वनिक कौर और तुषार माधव की फिल्म सोज अ बैलेड ऑफ मेलेडीज में चाहे सूत्रधार जरीफ हूँ या अन्य कलाकार, कला और खौफ के रिश्ते की बात हर कोई करता है। इतिहास में झांकें तो भारत के इस उत्तरी हिस्से में सूफियाना मौसीकी का असर मिलता है, लेकिन फिल्म दिखाती है कि समय के साथ लोगों ने मौसीकी में अपनी पसंद भी बदल ली है।
यहाँ जब मीर सईद अली हमदानी साहब आए, जिनके जरिए से यहाँ का मास कन्वर्शन हो गई, अपने साथ वो सूफियाना मिजाज का जो गाने बजाने का उनका ढंग रंग था उसी को सूफियाना मौसीकी कहते थे। मैं क्या सूफियाना मौसीकी के पैगाम इसको सुनाऊंगा, चासरा रहे हैं वहाँ शैली की, और सूफियाना मौसीकी अमन सलामती और इंसानियत का सौगात था।
एमसी कैश को भारत प्रशासित कश्मीर में हिप हॉप लाने और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।
कश्मीर को जिस तरीके का जन्नत या पैराडाइज कहा जाता है, हम लोगों ने जिन आर्टिस्ट को अपने फिल्म में फीचर किया जैसे कि एमसी कैश, वो इस नोशन से, वो इस जन्नत की डेफिनेशन कश्मीर से दूर ले जाना चाहते हैं। हिप हॉप एक प्रोटेस्ट का ऐसा जरिया है जहाँ पे उनकी नीयत ये नहीं है कि उनका गाना कितना अच्छा है, उनकी नीयत ये है कि उनकी कहानियाँ जो हैं, लोगों की कहानियाँ जो हैं, लोगों का इतिहास और हिस्ट्री जो है, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचें, उसके लिए वो अंग्रेजी का जरिया इस्तेमाल करते हैं।
I haven't made a song on anything normal, you know, everything is conflict, you know.
फिल्म में वो बताते हैं कि वो सिर्फ संघर्ष के बारे में लिखते हैं और लाख कोशिश के बावजूद नदियों, वादियों, खूबसूरती के बारे में उनका कलम कुछ नहीं कह पाता। फिल्मकार तुषार माधव एक और कलाकार का उदाहरण देते हैं।
तो आज की तारीख में जो कश्मीरी आर्टिस्ट्स हम मिलते हैं, वो लोग के लिए बंकर्स, बार्ब्ड वायर, AK-47 बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव्स बन चुके हैं जो अपनी आर्ट में वो पोर्ट्रे करते हैं। जैसे कि हमारे एक आर्टिस्ट शौकत कारजू बोलते हैं कि उन्होंने एक ओरिजिनल बंकर बनाया अपने आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए और उसके थ्रू ये दिखाना चाहा कि कैसे कश्मीर का लैंडस्केप रीडिफाइन हो चुका है और वहाँ पे बंकर, AK-47, बार्ब्ड वायर, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, बिसाइड्स वादियाँ, बिसाइड्स वहाँ की नदियाँ और झीलें।
The whole world has gone way beyond the music and we lag behind on almost 100 years. अभी भी सारंग को बनाने में 6 महीने लगते हैं, मगर 6 महीने उसको लगते थे आज से 600 साल पहले भी। टाइम फ्रेम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, they haven't innovated, they haven't done any proper innovations. Aur rabab ko bhi agar hum dekhe jo rabab aaj kal wahi note dete hain tanan 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 jo aaj se 200 saal pehle nikalta tha tanan tanan tanan.
Film aaina dikhati hai to kai sawal bhi uthati hai. फिल्म में स्थानीय पत्रकार अनीस जरगर की ये बात फिल्म खत्म होने के बाद भी साथ रह जाती है क्योंकि जवाब ना सीधे हैं ना आसान.
दिव्या आर्या की रिपोर्ट. और सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है. आज एडिटर थे खालिद करामत, प्रोड्यूसर थे उमर आफरीदी, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे केटी विल्सन और आमिर सिद्दीक. सरबीन की पूरी टीम के साथ अंबर खैरी को इजाजत दीजिए. आखिर में खबरों का खुलासा सुनिए.
برطانیہ نے 44 سال کی رکنیت کے بعد باضابطہ طور پر یورپی یونین سے علیحدگی کا نوٹیفیکیشن دے دیا ہے. شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ مقامی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ دریائے فرات پہ طبقہ ڈیم پر کام کرنے والے انجینئرز نے رابطہ نہروں کو کامیابی کے ساتھ کھول دیا ہے جس کی وجہ سے پانی کے دباؤ اور سیلاب کے خدشات میں کمی آئی ہے. بحیرہ روم نے گزشتہ روز ایک کشتی کے دباؤ ہونے کے بعد سے 146 افراد لاپتہ ہیں. اردن کے شاہ عبداللہ نے عرب رہنماؤں کے ایک اجتماع سے خطاب میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دہرایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کے بغیر مشرق وسطی میں امن نہیں آ سکے گا. اور چین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی حدت کو کم کرنے سے متعلق پالیسیوں کا فیصلہ واپس لینے کے باوجود وہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر قائم ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.